وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اس اعلان سے شروع کریں گے کہ وہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اور جس کے بعد پولیس نے ان کے کارکنان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. آگے چل کر ہم پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ اور آخر میں صدر اوباما کا ترکی کے صدر سے داعش کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے پر رابطے پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی اس پروگرام میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا پہلا جو سیگمنٹ ہوگا وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا ہوگا اور ہم پی ٹی آئی کے دھرنے کے حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگ اس پر کچھ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اس حوالے سے. جیسے کہ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور سرکار کے درمیان محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس پر محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت 2 نومبر کو اسلام آباد میں ہر صورت احتجاج کرے گی. عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 2 نومبر کو حکومت مخالف احتجاج کے لیے اپنے لاکھوں حامیوں کے ساتھ اسلام آباد کو بند کر دیں گے. شہر کو بند کرنے کے اعلان کے خلاف عام شہریوں کی طرف سے دائر درخواست پر جمعرات کو سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے لیکن شہر کو بند نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد عمران خان نے اپنی جماعت کی سینئر قیادت اور قانونی مشیروں کا اجلاس بلایا. مشاورتی اجلاس کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
اگر ہم پرامن احتجاج کریں یہ ہمارا آئین اور جمہوری حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی روکنے کی کوشش بھی نہ کرے، ہم نکلیں گے. یعنی میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو مرضی ہو جائے ہم نے اسلام آباد میں تو پہنچنا ہے انشاءاللہ.
ادھر اسلام آباد میں تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے ایک اجتماع کو پولیس نے روک دیا اور اس موقع پر تحریک انصاف اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، جبکہ کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا. ادھر حکمران جماعت کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر براہ ریلوے خواجہ سعد رفیق نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد میں تعلیمی اور دیگر اداروں کو کھلا رکھنا اور معمولات زندگی کی بحالی حکومت کی ذمہ داری ہے.
کیا جواز ہے اس کا؟ آپ جلسہ کر لیتے، اب بھی جلسہ کر لیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کیل کانٹے سے لیس ہو کے اسلام آباد پہ دھاوا بولیں گے تو یہ دھاوا پھر قانون اور آئین کے تحت تو آپ نہیں بول سکتے. آپ کو یہ حق تو پاکستان کے لاز نے، قوانین نے اور آئین نے بالکل نہیں دیا. تو حکومت تو کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو آئین اور قانون سے ماورا ہو.
واضح ہے کہ جمعرات کو حکومت نے اسلام آباد میں کسی طرح کے جلسے اور ریلی پر 2 ماہ کے لیے پابندی کا اعلان کیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم اسلام آباد میں سینئر صحافی محمد ریاض سے ابتدا کرتے ہیں. محمد ریاض، آپ بتائیے، آپ شہر میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں واشنگٹن میں مناظر دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آپ کی نظر میں سرکار اس قدر جلد بازی سے کیوں کام کر رہی ہے؟ میری نظر میں تو جلد بازی ہے، لیکن آپ کچھ بہتر بتا سکتے ہیں.
دیکھیے، جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا جو انداز ہے وہ انہوں نے کچھ سیاسی نظر نہیں آ رہا. یعنی یہ کہ ان کا جو لہجہ ہے وہ تھوڑا دھمکی آمیز ہے. جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، یہ سیاسی جو آزادیاں ہیں ان کا حصہ ہے، اسی میں جمہوریت کا حسن ہے. اور یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو یہ تمام سہولتیں جو ہیں یہ حاصل ہوں. لیکن یہ کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی اسلام آباد بند کر دیں گے، تو لازمی بات ہے اس میں جو یہاں کے شہری ہیں، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کے دکاندار ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، ان میں ایک سراسیمگی اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں پھر کہ حکومت ہے کہاں پر. تو لازمی بات ہے ایسی صورت میں جو حکومت ہے اس کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ جی ہم تو عوام کے حقوق کو کے محافظ ہیں، ہم ان کو تعلیمی اداروں کو نہیں بند ہونے دیں گے، ہم مارکیٹس کو نہیں بند ہونے دیں گے، یہ اس قسم کی چیزیں پھر ایسی ہیں جو حکومت ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے. تو یہ اس کی آڑ میں وہ ظاہر ہے کہ اپنے مخالف جو ہے اس کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ کر سکتی ہے. اور پاکستان میں ماضی میں ایسا رہا ہے کہ جو پاپولر حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بھی بالآخر کے طاقت کا استعمال جو تھا اس پہ انحصار کیا, اور وہ جب طاقت کے انحصار کیا انہوں نے تو ظاہر ہے اس کے بعد بہت ہی خوفناک قسم کے باب جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کھلے. تو اب بھی یہ ہے کہ جو مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں جس حد تک بھی اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو سکتا تھا وہ ان لوگوں نے کیا, لگتا یہی ہے کہ اب مسلم لیگ جو ہے فردر جو ہے وہ کسی ٹینشن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی لیے انہوں نے اس کے وزراء نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے اور اس نے بھی یہ کہ جی جیسے حکومت نے ابھی دو ماہ کے لیے پابندی لگا دی ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں تھا. ماضی میں بھی تو ڈھائی تین مہینے تک عمران خان اور قادری صاحب یہیں ڈی چوک میں جو ہے وہ بیٹھے رہے, اس وقت حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور وہ آرام سے حکومت بھی چلتی رہی. تو اب اس دفعہ جو صورت حال ہے اس سے تھوڑا سا جو ہے لگتا یہ ہے کہ حکومت کچھ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئی.
اور آپ ہی جانتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بھی بڑے خراب رہے ہیں. وہاں پر پچھلے دنوں جو پولیس ٹرینیز ہیں وہ ہلاک ہو گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے واقعات اور اسلام آباد کے واقعات کے درمیان کوئی ربط ہے؟
دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کا کوئی ایسا ثبوت ہو وہ تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اخبارات کے اندر اور بعض چینلز کے اندر کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سب آزمائی لوگ کرتے رہے کہ ان جو کیڈٹس تھے ان کو اس لیے بلایا گیا کہ ان کو اسلام آباد بھیجنا تھا اور انہوں نے ان کی ریلی کو ان کے دھرنے کو مانیٹر کرنا تھا. اب ظاہر ہے اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو لازمی بات ہے اپوزیشن پارٹیاں اس کو ایکسپلائٹ بھی کریں گی. لیکن یہ کہ یہ جو ہے جو پاکستان میں عام طور پر ہوتا ہے کہ سینہ گزٹ کے طور پر چیزیں چلتی ہیں, اس کا کوئی ایسا میں نے اپنے طور پر بھی بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا ایسا کوئی ڈیسیژن ہوا تھا کہ ان لوگوں سے جو ہے یہ کام لینا تھا تو ان لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے.
اچھا
اب یہ ہے کہ ظاہر ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شروع شروع میں کچھ ہوتی ہیں اور آخر میں کچھ بن جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ
لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جو ملکی صورتحال ہے ظاہر ہے وہ بھی بڑی تشویشناک ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں اس وقت فوج اور حکومت زیادہ نروس نظر آتی؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو کوئٹہ جو ہے اس میں پہلے وکلا کا واقعہ ہوا, پھر کل یہ واقعہ ہو گیا, پھر اس کے اگلے دن جو ہے پشاور کے نواح میں ایک علاقہ ہے داؤزی وہاں پر دھماکے ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے جو ہے وہ ان طاقتوں کو بھی ان لوگوں کو بھی ان قوتوں کو بھی ایک موقع ملتا ہے. جو ظاہر ہے آپ نے دیکھا گزشتہ مہینے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ٹینشن تھرو میڈیا کے چلی, تو یہ سارے خطے کی صورتحال میں بہت سی چیزیں ہیں جس میں بہت سے ایکٹر ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں مانیٹر کرنا حکومت کا کام ہے اور اپنے عوام کو اعتماد میں لینا اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ بتانا کہ یہ صورتحال ہے, لیکن ایسا پاکستان میں کبھی رواج ہی نہیں رہا ہے. تو ہاں تو یہ جو ہے یہ بہت ہی خوفناک چیزیں ہیں. البتہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ماضی میں بھی مسلم لیگ کی حکومت جو ہے اس نے واپڈا سے لے کے اور گوشت اسکولوں تک میں تک جو ہے وہ فوج کو جو ہے وہ استعمال کیا. تو ابھی اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ جی کوئی صورتحال ان کی ہاتھ سے نکلتی ہے اور اگر یہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ جو ہے کچھ حکومت کی امداد کریں, تو یہ خود حکومت کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہوگا.
محمد ریاض, ہم اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نمائندہ فردوس نقوی بھی ہمیں جوائن کریں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں گے. ان کے علاوہ بھی ہم ایک دفاعی نقطہ نظر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ بتائیں کورٹ کے حوالے سے آپ ہمیں اطلاع دیں کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے جب عمران خان کی اس سیج پروٹیسٹ کو بلاک کرنے کے لیے ایک فتویٰ دیا یا کہہ دیجئے ججمنٹ دی, تو کس کی بنیاد پہ یہ دی, کس نے یہ پٹیشن وہاں موو کی تھی؟
دیکھیے یہ تو اس کے بارے میں تو اتنا مجھے نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے حکومت کو کسی بھی قسم کے راستے بند کرنے سے باز رکھا ہے, اور اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی کہا ہے کہ وہ اسکولوں کو یا کاروباری اداروں کو بند نہ رکھیں, اور حکومت سے کہا ہے کہ خاص جو علاقہ ہے اس میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ اپنا سیاسی جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت دے. لیکن حکومت نے 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا دی ہے اسلام آباد کے اندر جلسے جلوسوں پہ, اور اس دوسری طرف سے جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات پہ پرعزم ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں یہاں پر آنا ہے, اور انہوں نے اپنا جو شو آف سیاسی جو پولیٹیکل ان کی اسٹرینتھ ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس کی ابتدا تو راول پنڈی میں سے ہوئی ہے کہ وہاں پر جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے جہاں وہ اپنے ورکرز کو خطاب کر رہے تھے تو وہاں پولیس نے دھاوا بول دیا. تو یہ چیزیں یہ جو ہے یہ خود مثلا ایک منفی اثرات جو ہے وہ خود حکومت کی اپنی کارکردگی پہ ڈالیں گے, اور یہ ہے کہ کیونکہ خود عمران خان کا جو موقف ہے وہ چاہے کتنا ہی اچھا ہو لوگ اس کی ان کے جو مطالبات ہیں ان سے ایگری کرتے ہیں, لیکن ان کا جو بیانیہ ہے طرز گفتگو ہے اس کی وجہ سے بہت سی دیگر سیاسی جماعتوں نے ان کا ساتھ دینے سے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے.
یقیناً
اگر وہ
جی 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 بتائیے
اگر وہ جو ہیں اپنے اسٹائل کو تھوڑا تبدیل کریں اور اس کو سیاسی رکھیں اور دھمکی آمیز انداز جو ہے اس کو اختیار نہ کریں تو ممکن ہے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ پھر تحریک انصاف کا ساتھ دیں. اور انہوں نے اس چیز کا اہمیت بھی دیا ہے کہ جی اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تحریک انصاف کے خلاف تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گی.
جی ہاں یقیناً ہم دفاعی تجزیہ کار کو بھی لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ لال مسجد کے جو لوگ ہیں ان کے شرکا غالباً انہوں نے بھی اس دھرنے کی حمایت کی ہے, آپ کے پاس بھی یہ ہے اطلاع؟
نہیں, کل ان کا کوئی اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے الیکٹرانک میڈیا سے آیا تھا کہ انہوں نے, لیکن ابھی کوئی ان کی طرف سے باضابطہ اعلان جو ہے وہ نہیں آیا. ظاہر ہے لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ایک ٹی وی چینل نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ شاید اس دھرنے کے دوران جو ہے بہت سی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے لوگ جو ہے وہ بھی شامل ہوں گے. تو شاید اس وجہ سے بھی اگر حکومت کے پاس کوئی اس قسم کی اطلاع ہے تو حکومت کی جانب سے جو سختی ہے کا انداز جو اپنایا گیا ہے وہ شاید ایسا ہو, لیکن یہ کہ سو فار جو ہے وہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس میں, کیونکہ 4 روز پہلے تو جو ہے وہ جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں سے وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے, اور لازمی بات ہے اس میں انہوں نے ان سے کہا ہوگا کہ آپ پرامن رہیں.
جی ہاں,
جس میں مینلی دفاع پاکستان کونسل کے لوگ ہیں وہ شامل تھے اور جماعت اسلامی کے لوگ شامل تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں ظاہر ہے حکومت نے ان سے کہا ہوگا کہ بھائی آج کی یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ
دور رہیں. بالکل
جو ہے وہ ہاں دور رہیں.
جی محمد ریاض آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے اس اعلان کے بارے میں کہ وہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ دفاعی تجزیہ کار اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں. جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو ہم تھرو کرتے ہیں. اس دوران ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کی کالز بھی لیتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام ہفتہ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی, اور پی ٹی آئی کے دھرنے پر اس وقت ہم کالز لے رہے ہیں, اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب, دوست خیال سے بات کر رہا ہوں. میں عمران خان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ بھٹو صاحب اسی طرح ہلا ہلا کر کے آئے تھے اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا, اسمبلی کے ہمارے پاس موجود ہے, اس کے بعد ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, برائے مہربانی ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور ملک جو ہے وہ افراتفری کی لپیٹ میں ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی احتجاج ضرور کرے, اپوزیشن کا حق ہے لیکن حد میں, اور یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو اشتعال مت دلائیں, نوجوانوں کو جو ہے نا اشتعال دلانے سے یہ ملک کا نقصان ہوگا, یہ سیاستدانوں کا طریقہ.
اچھا, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور کلیم اللہ نیازی نے ہمیں کال کیا ہے. جی جناب.
ہاں جی کلیم اللہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کوئی آئیڈیل حکومت نہیں ہے, لیکن اگر سابقہ حکومت کو دیکھیں تو اس کی نسبت بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے دھرنوں کی وجہ سے جمہوریت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اضلاع کے اندر جو بیوروکریسی ہے وہ عوام کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے. اگر عمران خان واقعی کرپشن کے خلاف ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ خلاف ہیں, تو انہیں چاہیے تھا کہ ضلعی سطح پر جماعت اسلامی کو ساتھ ملاتے, پیٹ کو ملاتے, اور جو ضلعی سطح پر ٹھیکے ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے, اس کے بارے میں سوچتے. یہ جو طریقہ اپنا رہے ہیں تو ان کی زبان جو انہوں نے استعمال کی کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم احتجاج کریں گے, بند کر دیں گے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ہمارے ملک کے حالات مشرق کی سرحد
ہے
تو کسی بھی سرحد میں.
اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے.
السلام علیکم بی بی, دو عرض کر رہا ہوں.
جی جی.
بی بی, جب سپریم کورٹ نے اس پر کیس کو سمو, یہ کیا نام ہے, پناما لیک کی جو اس پر کیس دائر ہوا اور اس نے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کوئی فیصلہ کریں گے, تو عمران خان کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے دھرنا دیا اور طاقت اس کے خلاف استعمال ہوا, اس اختلاف بھی ان کا ساتھ دے, کیا مارشل لا لگ سکتا ہے, فوج اس میں مداخلت کرے گا, تو ہم تو فوجی جنرل صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام یہ سیاسی لیڈروں کو سیٹ پہ لگاؤ, ہمارا ملک بغیر مارشل لا سے نہیں چلتے, یہ لوٹ مارنے والے اور کھانے پینے والے ان کو بس ایک سیٹ پہ کرنا چاہیے, ورنہ ہمارا ملک ختم ہو جائے گا, اسی طرح بنگلہ دیش کی طرح یہ بھی جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بنگلہ دیش بنے گا. مہربانی, شکریہ.
لنڈی کوٹل سے کال کیا ہے متین سلیمانی نے.
جو پی ٹی آئی کا ممبر آتا ہے تو میں اسی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو رہنما ہے جو شیخ مجیب الرحمان ہے, عمران خان شیخ مجیب الرحمان کا دوسرا نام ہے, اس نے کہا تھا کہ تڑم پیر انگلی اٹھائے گا, وہ تڑم پیر نے انگلی کیوں نہیں اٹھائی؟ میرے یہ بالکل نہیں, پاکستان کو خراب کر رہا ہے, کسی اور کی اشاری پر چل رہا ہے, اس کی اسلام آباد کی جگہ بند کرنے کی جگہ اس کی منہ کو نہیں ہے, مٹی سی بند کرنا چاہیے.
اچھا, بہت شکریہ.
نواز شریف کو چاہیے کہ اس کے منہ کو بند کرے مٹی سی.
چترال سے کال کیا ہے شیر علی شاہ نے.
ہلو. ہلو
جی جی کہیے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں چترال سے حاجی شیر علی شاہ بول رہا ہوں. جی
جی,
میں عمران خان صاحب کے جو دھرنے کے متعلق میں بات کرنا چاہتا تھا.
جی جی کہیے. بالکل
جی, میں خود ہی پاکستان تحریک انصاف کا میں کارکن ہوں. موجودہ حالات میں عمران خان صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ اسلام آباد کو بند کرنا، لوگوں کو اشتہار دلانا، یہ ملک کے عفم محات میں نہیں ہے.
بہتر
تو یہ ہے کہ کوئی اپنا مظاہرہ کرے، اپنا پروٹیسٹ کرے. میں خود بھی تحریک انصاف کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ ملک اس حالات میں اس کے متحمل نہیں ہو سکتا. جی
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. یقیناً یہ بات کو بھی ہم نے پہنچا دیا. ہمیں کوہاٹ سے کال کیا ہے کامیاب بنگش نے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عمران خان نے پارلیمنٹ میں 3 سالوں میں ایک دن بھی عوام کے لیے ایک نقطہ تک نہیں اٹھایا ہے، اور نہ اس نے کوئی آواز اٹھائی ہے، اور صرف اور ملک میں وہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور اس ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے کسی کے اشارے پر. اور احتجاج اس کا پرامن حق ہے، لیکن یہ دھمکی آمیز باتیں کرنا یہ اس کا بالکل اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے. اور شکریہ.
بہت شکریہ. جی جی جی. اور اٹک سے ہمیں کال کیا ہے محمد اکرم نے. اٹک سے محمد اکرم. اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. محمد اکرم اٹک سے. ہمیں کالز آ رہی ہیں. جی جی جی. وعلیکم السلام. جی کہیے.
بات ہے کہ یہ کتنے سارے لوگ ہیں نا، باتیں کرتے لیکن کام کی بات کوئی نہیں کرتا. قوم اس طرح نہیں بنتی ہیں. عمران خان دھرنا دیں لیکن اپنا منشور پیش کریں. یہ دیکھیں ہمارا پیریڈ قومی اسمبلی کا 5 سال ہے، اسے 4 سال کرنا چاہیے. بہت سے ملکوں میں 4 سال ہے. پھر جاگیرداری نظام کو ختم کرنا چاہیے. پاکستان میں دخت 25% ہونا چاہیے، یہ 2.3% ہے. سزائیں بالکل نہیں ہیں. کرپشن کو الیمنیٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ سزائیں، یہ بات نہیں کرتا. نواز شریف ہٹے ہٹے یہ کرتا ہے، ہم بند کر دیں گے، کھول دیں گے. یہ کیا، یہ تو جاہلانہ جاہل قوم کی لوگ باتیں کرتے ہیں. عقل مند قوم یہ ایسی بات نہیں کرتی ہے. السلام علیکم.
جی. اور ہمیں ایک اور کال آئی ہے. جی پروڈیوسر اس کو تھرو کریں. محمد افضل نے کال کیا ہے شانگلا سے. شانگلا سے محمد افضل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عمران خان کے دھرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دھرنا جو ہے یا احتجاج تو اس کا قانونی حق ہے. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو پینڈنگ لے کے ایسی جگہ دے دے جہاں پر وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہیں کر سکے. باقی اسلام آباد کو بند کرنے سے جو ہے ملک کے حالات جو ہیں ابھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے.
بہت دلچسپ. اور دیر بالا سے ہمیں کال کیا ہے محمد عارف نے.
محمد عارف نے.
ہلو.
جی جی کہیے محمد عارف.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کرتا ہوں میڈم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہیے.
یہ عمران خان جو کام کرتے ہیں.
ہاں.
یہ کوٹر میں ہمارا 60-70 بچے ہلاک ہو گئے. اس کا کوئی فکر اس کے ساتھ نہیں ہے. بس درمی کے ساتھ اس کا فکر ہے.
اچھا. ہاں جی. نظر یہ آ رہا ہے کہ بیشتر عوام جو ہیں وہ اس وقت، حالانکہ اور ایک نے جو پی ٹی آئی کے حامی بھی ہیں، ان کے ورکر بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے وہ اس وقت پر کرنا غلط ہے. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کی طرف لوٹتے ہیں. محمد ریاض، اتفاق ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے دفاعی تجزیہ کار اور پی ٹی آئی کے رہنما کے ساتھ، اس لیے ہم آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو کورٹ نے ایک فیصلہ دینا تھا پاناما لیکس کے حوالے سے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ کورٹ کا فیصلہ عنقریب آنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کتنا مصدق ہوگا، صحیح ہوگا اور غیر جانبدار ہوگا؟ اور اس کے تناظر میں بات کیجئے کہ عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا دھرنا دینے کا، یہ کتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیا؟
دیکھیں پاکستان میں ہم بہت سے ادارے جو ہیں ان سے جو عوام کو توقعات ہوتی ہیں وہ توقعات پوری نہیں ہوتی. اور خود جو یعنی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ دیکھا جائے تو جو یہ تو بڑے کیسز ہیں، ماتحت عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ سال ہا سال سے جو پڑے رہتے ہیں تو ان کے فیصلے نہیں ہوتے. तो इस तरीके से ये है कि आम पब्लिक का जो परसेप्शन है वो ये है कि इस मुल्क में जो पैसे वाला है वो पैसा खर्च करके और बच जाता है। अगर जैसे खुद नैब के अंदर जो है एक सिस्टम उन्होंने वजह किया था प्ली बार्गेन का, तो ये है कि एक आदमी ने अगर 200 अरब रुपए लूटे हैं तो वो कुछ हिस्सा जमा करवा के अपनी जान छुड़ा दे, तो बाकी जो उसको लूट मार है वो लीगलाइज हो जाती है। एक तो ये है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अभी ये देखना ये है कि अदालत ने जो है इस हिस्से में नवाज शरीफ के वकील जो है उन्होंने भी अदालत में अपना जवाब जमा करवाया है।
अच्छा।
अब ये तो थोड़ा सा इंतजार ये भी करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस हिस्से में क्या फैसला देती है। जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो इस अंदाज का देती है जिसमें जो है नवाज शरीफ की बचत है, तो ऐसी सूरत में अवाम की का एक अपना परसेप्शन है, एक अदालत अवाम की भी है, तो फिर उसमें जो है वो जैसे भुट्टो साहब का केस था, उस केस के हवाले से आज दिन तक लोग जो है वो उन लोगों को मतून कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत फैसला दिया था। तो ये चीजें जो है ये थोड़ा सा पब्लिक को और भी लोगों को और भी इंतजार कर लेना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले पे तो आने दें और ये देख लें। यानी बाकी मुल्कों में तो ये हुआ कि जिस चीज का नाम पनामा लीक्स में आया वहां लोगों ने जो है वो बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए और बाद लोगों ने खुद आज खुद इस्तीफा दे दिया।
जी हाँ।
लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की कोई रवायत नहीं है कि बड़े से बड़ा हादसा हो जाए और जो आदमी उसका रिस्पॉन्सिबल होता है वो इस्तीफा नहीं देता। तो ये जो है ये अभी जो पॉलिटिकल जो शऊर है लोगों का और जो सियासी क़यादत है सही मानों में वो नहीं पनप सकी। यानी लोग पैसे के बलबूते के ऊपर या किसी और हवाले से जो है वो असेंबलियों तक पहुंच जाते हैं
जी हाँ।
और वो फिर जो है उनका एक ही जरिया होता है कि हमने जो खर्च किया है उसको पूरा किया जाए।
जी हाँ।
तो ये हाँ तो जो जो लोग पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो किसी एक इदारे की बात तो नहीं है
जी हाँ।
कि भाई अदलिया है या खुद पार्लियामेंट है या इंतजामिया है, तो इन चीजों को पब्लिक जो है वो माइन्यूटली देखती है और पब्लिक फौरी रिलीफ की बात करती है
जी हाँ।
तो और वो उनको नहीं मिल रहा होता
जी।
तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये कि माजी में भी लोगों को इस किस्म के केसेस का सामना पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो तारीफ रही है मुकदमात की उसमें ज्यादातर मुकदमात जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड पर रहे हैं और उसमें मुखालिफीन को फंसाया जाता रहा है और उनको एक किस्म की सजा दी जाती रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पब्लिक का एक परसेप्शन बन गया है कि जी ये काम नहीं होगा। तो इस वजह से जो है वो
सड़कों पे आ गए हैं और उसे नजर आता है कि उन्हें कोई एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मोहम्मद रियाज, आप चंद मिनट और रहें हमारे साथ, हमें कुछ कॉल्स आई हैं, बहुत मुख्तसर उनको लेते हैं क्योंकि हमें अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। चित्राल से कॉल किया है मोहम्मद शफी ने। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
मोहम्मद शफी चित्राल बोनी। मोहम्मद रियाज साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, बड़े तहम्मुद मिजाजी के साथ सवालों के जवाब दे रहे। आज जो कुछ पीटीआई के कारकुनों के साथ हुआ है इंतहाई शर्मनाक है। ये खवातीन को घसीटा गया, उनके बालों से उनको पकड़ा गया, लेकिन वो एक कन्वेंशन के लिए आ रहे थे बगैर खाली हाथों के थे, उनके हाथ पे कुछ भी नहीं था। दफा 144 जो है, मुझे बात करने दीजिए, 144 जो है वो रोड पे लगता है चार दीवारी के अंदर नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान से ये गुजारिश मैं करूंगा कि थोड़ा सा अवामी मसाइल के हवाले से थोड़ा तवज्जो दे। ये इमरान खान को छोड़कर हमने इसका नाम दरना खान रख दिया। बहुत शुक्रिया।
हमें कॉल किया है सरफराज शौकत अली ने पिशावर से। सरफराज शौकत अली,
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं सरदार शौकत अली पिशावर से बोल रहा हूँ।
अच्छा जी जी कहिए।
ये हमारा तो बस एक ही इमरान खान ही है जो पूरी حکومت اور جو اس کے چیلے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور انہوں نے تو لوٹ لوٹ کے پاکستان کا ہچا نشر کر دیا ہے, قرضدار کر دیا. ہر بچہ 1,00,000 روپے سے زیادہ قرضدار ہے. اور یہ میٹرو اور یہ فلاں 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 اور یہ خاص کر پھر کے پی کے میں تو ان کا بڑا وہ ایسا رویہ ہے کہ ترقی ہونے نہیں دیتے, بلکہ بس صرف پنجاب اور پنجاب ہی ہے. تو میں اپنا عمران خان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ دھرنا ہونا چاہیے جب تک حکومت سرم کوٹ کیا کرے. سرم کوٹ میں تو بس وہ تاریخیں ہوں گی اور وہ 6 مہینے میں تو کچھ نہیں ہوا.
اچھا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ نے عمران خان کی حمایت کی. بقیہ جو کالرز تھے وہ زیادہ تر ان کے خلاف ہی بول رہے تھے, یا اگر کوئی حامی تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے دھرنا دینے کا. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمان سینئر جرنلسٹ محمد ریاض کا. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, اور نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کو جاسوسی کے الزام میں ملک چھوڑنے پر کہا گیا ہے. اس وقت ہمیں نئی دہلی سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار نے, اور ان سے اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے 10 منٹ کے لیے. کمار صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور ہم آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں نئی دہلی سے. پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو, جن کا نام محمود اختر ہے, جاسوسی کے الزام میں 48 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. وہ ویزا سیکشن میں کام کرتے تھے. پولیس نے انہیں بدھ کے روز چڑیا گھر کے قریب اس وقت پکڑا تھا جب دو افراد سرحد پر فوج کی تعیناتی سے متعلق حساس اطلاعات مبینہ طور پر ان کے حوالے کر رہے تھے. ان دونوں کو, جن کا نام مولانا رمضان اور سبھاش ہیں, گرفتار کر لیا گیا, جبکہ محمود اختر کو سفارتی استثناء حاصل ہونے کی وجہ سے پوچھ تاچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا. مذکورہ دونوں افراد کا تعلق راجستھان کے ناگور سے ہے. جوائنٹ پولیس کمشنر آر ایس یادو نے یہاں ایک پریس بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کو اس کی اطلاع دی.
اور دو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس اسپیونیج ریکٹ میں. پاکستان ہائی کمیشن کا ایک ممبر کنگ پن کا, جو انڈین کو ریکروٹ کرتا تھا اسپائز کو, ان سے انفارمیشن لے کے پاکستان ہائی کمیشن میں دیتا تھا اور آگے پاس آن کرتا تھا.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود اختر کو سفارتی استثناء حاصل ہونے کی وجہ سے وزارت خارجہ کے نمائندوں کی موجودگی میں پاکستانی سفارتکاروں کے حوالے کر دیا گیا. انہوں نے مزید بتایا کہ گرفتار شدگان کے پاس سے جو کاغذات برآمد ہوئے ہیں ان میں سرحد پر آرمی اور بی ایس ایف کی تعیناتی کی تفصیلات ہیں اور موجودہ اور سابق فوجیوں کی ایک فہرست ہے. مولانا رمضان ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں. پولیس کے مطابق انہوں نے سبھاش کو اپنے ساتھ ملایا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے عوض ان کو 50,000 روپے ملتے تھے. اس سلسلے میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور انہیں تفصیلات بتائی گئیں. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے اس کی اطلاع دی. عبدالباسط کو بتایا گیا کہ محمود اختر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا ہے. عبدالباسط نے اپنے اہلکار کو حراست میں لینے اور ان کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی مذمت کی, اور اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اختر کو حراست میں لیا جانا ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پشپندر کمار آپ سے ابتدا کرتے ہیں, آپ نے یہ رپورٹ سنی؟
جی جی.
تو بنیادی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئٹہ میں پچھلے دنوں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس میں وہاں پر پولیس اہلکار ہلاک ہوئے. اس کے بعد پاکستان کے اندر یہ کہا جانے لگا کہ رو اپنی سرگرمیاں وہاں کر رہا ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو محمود اختر کو نکالا گیا ہے کیا اس کی جواب میں کیا گیا ہے؟
دیکھیں, جہاں تک کوئٹہ والے حملے کی بات ہے, اس کے بعد آیا کہ وہ افغانستان سے ان کے تار ملے ہوئے تھے, وہاں سے ڈائریکشن آ رہے تھے, لیکن ابھی بھارتی میڈیا میں یا بھارت میں اس طریقے کی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ کوئٹہ میں جو حملہ ہوا ہے جس میں کوئی پولیس اکیڈمی میں کوئی 60 کے آس پاس لوگ مارے گئے ہیں, اس میں کسی طریقے سے پاکستان نے بھارت کا نام لیا ہے, اور نہ ہی آفیشلی کوئی کنوے کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے لوکل سطح پہ یہ بات کہی گئی ہو, پاکستان میں کہی گئی ہو, لیکن ابھی آفیشلی بھارت کو یہ کنوے نہیں کیا گیا ہے کہ رو کا ہاتھ ہے. تو ایک تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جن صاحب کو پکڑا گیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 18 مہینے سے وہ اسکینر پہ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی ایک اور بڑی واردات ہوئی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کا بھی لنکیج کہیں بتایا جائے گا کہ مہاراشٹر میں جو کہہ سکتے ہیں کہ ممبئی اور احمد آباد کے بیچ میں جو ہائی وے ہے, وہاں کے گاؤں سے 20 کے جی جو ہے آر ڈی ایکس پکڑا گیا ہے. تو ایک تو یہ بھی ہے, یہ انسیڈنٹ ہے. اب اگر آپ اس کو لنکیج کریں تو دیکھیے جس طریقے کا میڈیا نے اس کو اب ٹیک اپ کیا ہے کو محمود اختر کو لے کر کے, اس میں سارا حملہ جو ہے وہ باسط صاحب کے اوپر ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ باسط صاحب لگاتار جو ہے بھارت اور ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں رشتوں کو بگاڑنے میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے, اس طریقے کے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں. بھارت نے اس کو پرسن نان گراٹا بھی اناؤنس کر دیا ہے, 29 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی بات بھی کہی گئی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی خبریں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں آتی رہی ہیں, اور مجھے کوئی اس میں اچمبا نہیں ہوگا کہ اگلے 24 گھنٹے میں یا اگلے 48 گھنٹے میں اسلام آباد کے اندر بھارتی سفارت خانے سے کسی کو پکڑا جائے گا. اور وہ ٹیٹ فور ٹیٹ والا معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پکڑا گیا تو پھر وہاں پکڑا جائے گا, اور پھر یہ چھوڑ دیں گے تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا اس وقت جو تناتنی چل رہی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی نارمل کیس ہے, یہ ضرور اب نارمل کیس ہوگا اور اس کو بھارت ضرور اٹھائے گا. اور اگر رو کا انوالومنٹ ہے وہاں جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں یا پاکستان میں کہا جا رہا ہے, تو میں جیسے پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اب پھر میری سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کو پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے اٹھانا چاہیے. کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا لنکیج ہیں, تمام اس کے وائس ڈیٹیکٹر ڈاٹا دینے چاہیے, تمام ساری چیزیں کرنی چاہیے جیسے بھارت کرتا ہے. تو اس سے کیس مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ رو نے کرایا ہے اور کوئی ثبوت نہ دے تو اس کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بھی جو ہے جو لوگ پاکستان کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں یا جو پیس نک ہیں ان کا بھی جو آرگومنٹ ہے وہ مضبوط اس سے نہیں ہوتا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کمار صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے اگر رو پر الزام لگایا ہے تو دبے الفاظ میں لگایا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان نے یہ ضرور کہا ہے, اور بلوچستان کے جو ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ داعش اس میں انوالو نہیں تھا. باہر کیف ہم دیکھیں گے کہ انویسٹیگیشنز کہاں جاتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں. کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے صوبیدار محمد اقبال نے. جی جناب, جی کہیے.
سردار محمد اقبال آزاد کشمیر چوکی سمانی سے بات کر رہا ہوں.
جی جی,
میں اکثر کمار صاحب کو سنتا رہتا ہوں اور اپنے تجزیہ نگار جو ہیں ان کو بھی میں سنتا رہتا ہوں, اور جس طریقے سے ابھی کمار صاحب فرما رہے ہیں میں بجا مانتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ جو سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی اس میں آپ یقین کریں انڈیا والے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور باقی ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی یہی ہوگا اور ادھر سے بھی وہی ہوگا, تو اس میں کائنڈلی ہم تو کہتے ہیں کہ جی امن ہو, لیکن انڈیا کی جتنی تجزیہ نگار میری بہنیں ہیں, خاص کر وزیر خارجہ صاحبہ جو ہیں وہ, اور ایک شانتی بان صاحبہ ہیں, اور ایک بیٹی صاحبہ ہیں, اور شمسا سورائے صاحبہ ہیں, یہ اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ آرام سے چین سے نہیں رہنے دیتی ہیں, اور مرد جتنے بھی.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے محمد ایاز نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہیلو.
جی جی کہیے محمد.
ہم اپنے لخت جگر لیڈر عمران خان کی قیادت میں دھرنا دے کر رہیں گے انشاءاللہ, اور یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کا کوئی خطرہ نہیں قیامت تک, کیونکہ ہندوستان میں حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان میں حکمرانوں کے ظالمانہ رویوں کے باعث ملک کا بچہ بچہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو کر حملے کے لیے بے چین ہے. ہندوستان سمجھتا ہے اگر میں ہندو پاکستان پر حملہ ور ہو جاؤں تو 20 کروڑ خودکش حملہ ور جب مجھے ہندوستان پر حملہ ور ہو جائیں تو میرا تنہا وجود کیا نام نشان بھی مٹا دیں گے, کیونکہ وہ روس کا حشر دیکھ چکا ہے.
اور جی شکریہ متین سلیمانی کو موقع دیتے ہیں, وہ لنڈی کوٹل سے کال کر رہے ہیں.
السلام علیکم.
جی جی ابھی آپ نے بات کی تھی.
انڈیا کے مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا موجودہ وزیر اعظم مودی نے خود کہا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو نے جدا کیا تھا, بنگال کو بنگلہ دیش بنایا تھا, اور آپ کے افواج نے پاکستان پر کھل کر حملہ کیا تھا, تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ثبوت کیا ثبوت آپ کو پیش کرے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنگال کو علیحدہ کیا ہے, آپ کے افواج نے حملہ بھی کیا تھا اور مودی صاحب بھی اس میں شریک تھا, یہ ان کا اپنا کہنا ہے.
ہمیں سرگودا سے کال کیا ہے عاجز وکیل نے. جی جی وعلیکم السلام.
نفیسہ اود بھائی,
جی جی
میں تو دو باتیں کروں گا, اگر نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں تو کون سی قیامت آن پڑے گی, اپنی پارٹی میں سے کوئی بندہ سلیکٹ کر لیں وہ حکومت چلاتا رہے گا, اور اسی طرح اگر بھارت کشمیر میں استواب رائے کروا دے تو کون سی قیامت آ پڑے گی.
اچھا
بات تو یہ انصاف کی ہے.
اچھا ویسے آپ پچھلی سیگمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. عبد المالک نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے.
جی تو یہ جو ثبوت بتا رہے تھے ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں.
کس کے بارے میں؟
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سفارتی اخبار سے ثبوت ملے ہیں وہ جو ہے نا جسٹس میں ملوث تھا, تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ملے ہیں فوجن اپلائی ہیں جو لینڈ پہ بارڈر پہ اور جو ہے نا ڈی ایس ایف اس کی تصویر اس میں جو ہے نا تصدیق تھی.
جی لیکن خیر اس
نہیں ہوتا ہے, یہ تو پاکستان میں ہر ایک مطلب پاکستان آدمی کے سولجر کو پتا ہے کہ بارڈر پہ انڈیا کی کون سی رجمنٹ ہے, کہاں پہ ڈپلائی ہے, کون کتنی نفری ہے, تو اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا ہے.
اچھا اور ہمیں کال کیا ہے, شکریہ شکریہ آپ نے اچھی بات کی. سندھ سے ہمیں کال کیا ہے غلام سرور نے. اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی کیونکہ ہم پشپندر کمار کو عنقریب خدافظ کریں گے. کمار صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فقط جسے کہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, لیکن جیسے کہ آپ نے کالر کو سنا کہ جس طرح کے الزام لگایا گیا ہے محمود اختر پہ, اس طرح کی معلومات تو کسی بھی شخص کے پاس ہوتی ہے جو ہائی کمیشن میں تعینات ہوتا ہے. ابھی تک پتہ چلا ہے کہ کوئی ٹھوس وجہ تھی ان کو یہ جو کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہیں بھارت کو چھوڑ دیں؟
دیکھیے جو دیکھیے ایک وہ چیز ہے نفیسہ بی بی, ایک تو یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے, حکومتوں کے اسٹینڈ کو نہ میں متاثر کر سکتا نہ آپ کر سکتے. سرکار نے اپنا ایک بیان دے دیا ہے کہ ان کے پاس سے یہ نکلا, لیکن ایک کارڈ ان کے پاس ملا ہے جس کو ہندوستان میں آدھار کارڈ مانتے ہیں, جو ہندوستان کے شہریوں کے لیے حکومت جاری کرتی ہے, اس پہ ان کا نام محمود راجپوت ہے. اچھا. اور ان کی اس پہ ڈیٹ آف برتھ بھی جو ہے وہ 23 مارچ 1981 کی ہے, اور چاندنی چوک کا پتا ہے, 200 کے آس پاس سم کارڈ ان کے بارے میں بتائے گئے ہیں. تو یہ کچھ سرکار نے کہا ہے, جو انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے انٹروگیٹ ان کو 3 گھنٹے کیا, یہ ان کا کہنا ہے. اب اس میں ایز اے صحافی یا ایز اے آپ یہ کہنے اینالسٹ, تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا بات سرکار نے جو کہی ہے, میں ابھی اسی کو مان کے چل رہا ہوں. تو سرکاریں اپنی طرف سے کہتی ہیں, میرا ایکسپیرینس ہی رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اسپناج کا کیس یہاں ہوتا ہے یا کسی ہائی کمیشن کے کسی آدمی کو پکڑا جاتا ہے یا اس کے اوپر اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, اس کے 24 گھنٹے میں اس کا ریئیکشن فوراً دوسری ایمبیسی میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ٹروس ہو جاتا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت دونوں ملکوں کے بیچ میں में जो हालात हैं उसको लेकर के, और इसके साथ साथ जब उनको पकड़ा गया उसी वक्त राजस्थान के नागौर से दो लोगों को और पकड़ा गया है, तो उनको इंटरोगेशन के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। तो ये मामला आगे बढ़ सकता है क्योंकि जैसे हालात है उसमें मुझे लग सकता है बढ़ रहा है, लेकिन मुझे मुझे आशंका है, हिंदी का एक शब्द है, डाउट है कि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर से रिएक्शन आएगा और फिर ये ट्रूस हो जाएगा।
अच्छा, हमारे साथ थे नई दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार पुष्पेंद्र कुमार, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
आवाज ए दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं, और मौजू ये है कि सदर ओबामा ने तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान के साथ राब्ता किया और उन्होंने तुर्की से कहा है कि वो दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल हो जाएं। इस वक्त हमें इस्तांबुल से ज्वाइन किया है टर्किश मीडिया TRT के नुमाइंदा फरहान हमीद ने, जबकि यहाँ शिकागो से हैं हमारे साथ पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल। हम इब्तिदा करते हैं फरहान हमीद से। फरहान साहब, आप कुछ ये बताएं कि तुर्की को जो कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि वो शामिल हो जाएं दाइश के ख़िलाफ़, तो क्या कोई शरायत उन पर डाले गए हैं या यूं ही कहा गया है, क्या है इसका पस मंज़र?
हाँ नहीं, तुर्की की तरफ से ये शराय ये डाली गई कि तो आपको याद होगा कि मुत्तहिदा अमरीका जो तुर्की की दहशतगर्द तंजीम PKK के एक्सटेंशन है PYT उसकी मुकम्मल तौर पर हमायत कर, जबकि तुर्की सिलसिले में चाहता है कि मुत्तहिदा अमरीका जो है वो किसी सूरत भी दहशतगर्द तंजीम जो है PYD की हमायत न करे, क्योंकि PYD जो है इस वक्त शाम में जो है वो दाश के खिलाफ बरसे पेकार और इराक में बरसे पेकार है, जबकि तुर्की के लिए जो अच्छा एक जो है वो अलामत नहीं समझी जा रही, तुर्की के लिए जो है इसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा रहा है, तुर्की किसी सूरत भी इसको ना तुर्की में ना शाम में और ना ही इराक में देखना चाहते हैं। तो मुत्तहिदा अमरीका से यही बात हुई, अगर आप जो है इस तंजीम को जो दहशतगर्द तंजीम है जो हम दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं, मुत्तहिदा अमरीका भी जो है PKK को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है, वो किसी सूरत भी इस PYD के साथ वो हमायत ना करे, इस पुष्पनाही ना करे, अगर तो ये दाश के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी हमायत चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपना हाथ जो है वो अपनी जो हमायत जो है वो PYD से उठा लें, फिर हम आपको हर तरह की दाश के खिलाफ सपोर्ट करें। मुत्तहिदा तुर्की जो है वो मुत्तहिदा अमरीका की सिस्टम सपोर्ट करता चला आया, बल्कि वो हमेशा दाश के खिलाफ है, बरसे पेकार भी है, लेकिन मजीद हमायत के लिए तुर्की ने ये अपनी शर्त आयद की है। आप देखते हैं कि मुत्तहिदा अमरीका ने शर्त मंजूर कर ली है या नहीं, कि अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह रिपोर्ट्स नहीं मिली। जी
अच्छा, फरहान हमीद, आपके इल्म में है कि मोज़ल से दाइश को निकाला जा रहा है, कहा जाता है कि वो शाम में भी جا رہے ہیں، پناہ لے رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے جنگجو پاکستان افغانستان کے اندر بھی اس وقت گھسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ جتنا بڑا دہشت گرد واقعہ پاکستان میں ہوا پچھلے دنوں، تو داعش نے اپنے جو خبر رساں ایجنسی ہے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملہ انہوں نے کیا تھا، تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟
ہاں نہیں، اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے تو ہمیشہ یہی کہا جائے کہ داعش کے وہاں نام و نشان بھی نہیں، چیف آف آرمی صاحب جنرل راحیل شریف واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ داعش کا پاکستان میں کوئی نہ ٹھکانا ہے، نہ اس کی کوئی وہ تنظیم ہے، نہ اس کے کوئی حمایتی تنظیم اس کی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ افغانستان میں داعش کے مختلف جو ہیں وہ حمایتی تنظیمیں موجود ہیں جو اس کو ٹھکانے بھی فراہم کر رہی ہیں، جو اس کی پشت پناہی بھی کر رہی ہیں۔ البتہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے داعش کے مکمل طور پر صفائی کے لیے جو آرمی نے جو وہ اپنی فوجی آپریشن جو ہے دربیاز کے تحت جاری رکھا ہوا ہے، داعش کے خلاف نہیں بلکہ وہ باقی جو ہیں لوکل تنظیمیں جو ہیں طالبان ہیں ان کے خلاف جاری رکھا، داعش کا وہاں پہ کسی صورت میں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ البتہ ترکی میں بھی داعش کے خلاف جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ سرگرمیاں جاری ہیں، فوجی آپریشن بھی جاری ہے، اور ترکی جو ہے داعش کے خلاف نہ صرف عراق میں بلکہ شام میں بھی اپنی پوری کاروائی پوری جو ہے جدوجہد جاری رکھے ہوئے۔ شروع دن سے پہلے شروع میں ترکی پہ الزامات عائد کیے جاتے رہے کہ یہ داعش کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی ثبوت کوئی بھی فراہم نہیں کر سکا کہ ترکی جو ہے وہ داعش کی حمایت کر، ترکی ہمیشہ ہی داعش کے خلاف برسے پیکار ہے اور واضح طور پر داعش کے خلاف برسے پیکار ہو چکا ہے، اور اس نے یہ ثبوت بھی فراہم کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی داعش کی پشت پناہی نہیں کرتا، داعش کے خلاف اپنی جدوجہد کو جنگ کو جاری رکھے گا۔ جی
ڈاکٹر طاہر روہیل، ہم داعش کی طرف آتے ہیں لیکن آپ کے علم میں ہے کہ صدر اوباما کو صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں جب وہ صدر رہیں گے، اس موڑ پہ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ ترکی کے صدر کو انہوں نے فون کیا اور کہا کہ ترکی داعش کے خلاف لڑائی میں شامل ہو؟
دیکھیں، اس کی جو امریکہ کے نقطۂ نظر سے اور ترکی کے نقطۂ نظر سے بھی جو بات ہے وہ یہ جو ابھی موصل کے اوپر اٹیک چل رہا ہے اس میں کچھ شیعہ ملیشیاز ہیں اور کردش پیشمرگہ ہیں، تو ترکی نہیں چاہتا کہ یہ دونوں جو فورسز ہیں ان کا انفلوئنس، جب موصل آزاد ہو جائے گا تو یہ جو موصل ہے وہ کیپٹل ہے سنی اس کا انفلوئنس کا، عرب انفلوئنس کا، اور یہ بہت عرصے سے بہت قدیم زمانے سے یہ ایسی صورتحال رہی ہے، تو اس لیے جو بعد کی صورتحال بنے گی اس میں ترکی نہیں چاہتا کہ کرد جو ہیں ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے اور ترکی کے اس بارڈر کے اوپر کردوں کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ سنی بیلٹ کی طرف بھی پھیل جائے، اور اسی کے ساتھ اس میں شیعہ علم کا بھی، سنی شیعہ کا بھی کچھ مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک جو ایران، عراق اور اس سے پھر آگے شام اور اس سے آگے لبنان کی ایک وہ جو پوری بیلٹ ہے اس میں ایک مؤثر شیعہ ملیٹنٹ اور ایک حفاظتی یا جو ایک سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے وہ سارا شیعہ اور ان لوگوں کے پاس چلا جائے جس میں ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو، تو خواہش یہ ہے کہ اس کو ایک سیکولرائز یا ایک جب موصل کی صورتحال بعد میں بنے تو اس میں بہت سارے جو گروپس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو اور اس میں ترکی کا مفاد، سنیوں کا مفاد اور جو باقی قبائل ہیں ان کے مختلف جو گروپس ہیں ان ساروں کی اس طرح سے ریپرزنٹیشن ہو، اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اس صورتحال کو لانے کے لیے ترکی کا انفلوئنس جو ہے اور ترک افواج کا انفلوئنس وہ ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی نے تقریباً 5,000 لوگ جو نینوا گارڈ کے نام سے ایک ملیشیا تیار کیا ہے، اس میں سنی عرب ہیں، اس میں کرد ہیں اور اس میں بہت سارے اور گروپ کے جوان لوگ ہیں جن کو تربیت دی گئی ہے کہ آئندہ اگر شیعہ ملیشیا یا جو عراق کی جو،
لیکن ڈاکٹر طاہر جو سوال ہے وہ یہ کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اس میں سے، کیونکہ ظاہر ہے ترکی تو بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ وہ موصل کی لڑائی میں جو ہے شامل ہو جائے، لیکن امریکہ کو کیا ملے گا اس میں سے؟
امریکہ بھی بیلنس کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ موصل آزاد ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ عراق کی حکومت اس کو 100% کھلا ہاتھ دے دیا جائے، یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو جس طرح سے وہ پہلے ڈیل کرتے آئے ہیں جس کی وجہ سے داعش اور اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ بنے ہیں، तो ऐसी अमेरिका की भी ख्वाहिश ये है कि वहाँ की जो नया इकतदार जब तकसीम हो, मोसुल की सूबाई हुकूमत बने, वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंसेस हों, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हों ताकि वो सारे एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकें, और ख़ासतौर पर ईरान की का जो इन्फ्लुएंस है, बजरिया बगदाद जो इन्फ्लुएंस है वो मुनासिब हद तक ही रहे, वो सिक्योरिटी की हद तक रहे, इराक की जो बाउंड्रीज हैं वो सिक्योर रहें, लेकिन वो एक ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जिससे तुर्की के अंदर कुर्दिश जो लोग हैं वो उनकी इन्फिल्ट्रेशन होनी शुरू हो जाए, या बगदाद की हुकूमत जो है कुछ ऐसे इकदाम करना शुरू कर दे बजरिया शिया मलेशिया जिसकी वजह से सुन्नियों को मसाइल हों और उससे एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है वो बने।
अच्छा, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, हमें पाकिस्तान से भी कॉल्स आई हैं इस सेगमेंट में, डी आई खान चलते हैं जहाँ से उमर खान कुछ कहना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मेरे जहन में तो मैडम साहब काफी अर्थ से सवाल उठ रहे, जो दाइश अगर पाकिस्तान के साथ तो कहते पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, या तहरीक तालिबान कहते जो हमारा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, तो ये वो जो बदला लेते पश्तून कौम से लेते हैं, इसका क्या वजूहत होते? पंजाब से नहीं लेते, पश्तून से लेते, तो इस पर मैं काफी परेशान हूँ।
अभी तो आपने देखा कि बलूचिस्तान से भी उन्होंने जो है बदला लिया, और जहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है वो वहाँ हमला करते हैं। आपके कॉल करने का शुक्रिया। कोहाट से हमें कॉल किया है मलिक नायब खान ने।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी शुक्रिया।
जी शुक्रिया, कहिए।
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये मुसल का शहर ये जो दाइश से हाथों से निकल जाता है तो तुर्की की लड़ाई कुर्दों से होगी या शामी अफवाज से होगी, क्योंकि उसने तो कहा था कि ये शहर का नज़्म ज़ब्त जो है ना ये सुन्नियाँ संभालेंगे। क्या ईरान और शाम इस तरह करेगा कि वो सुन्नियों को इस शहर की दे देंगे इख्तियार? दूसरी बात यह कि ये जो जितने दाइश वाले मरते हैं या मारते हैं अमरीका, इसके लाशें कहाँ चली जाती हैं? इनका सर तो इधर उभरा है या बलूचिस्तान में। अभी अमरीका तो ये चालाकी नहीं कर रहे कि वहां से निकाल के पाकिस्तान इसको भेज रहे, क्योंकि लोग तो कहते हैं ये अमरीका की फौज है, कोई दाइश नहीं है, कोई इस्लाम से तलक नहीं है, ये इसराइल व अमरीका की फौज है और मुसलमानों को खराब कर रहा है।
शुक्रिया फुरखान हमीद, जाहिर है आप सीनियर सहाफ़ी हैं। अच्छा, एक और कॉलर को ले लेते हैं। अयाज ने कॉल किया है रावलपिंडी से। जी जनाब, कहिए।
जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दाइश का कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में क्यों
नहीं आज तक कोई तफसील बताई गई? अच्छी बात की फरखान हमीद। अगर आप तबसरा करें दाइश का कंट्रोल कहाँ से आता है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, हम भी जानते हैं कि किस तरह दाइश पैदा हुआ था, लेकिन ज़रा मुख्तसर अंदाज में बताइए।
हाँ, दाइश का हम यही कह सकते हैं तालिबान के बाद जब देखे कि तालिबान जो अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कायम नहीं रख सके, तो फिर जो सीरिया और खास तौर पर इराक में जो है वो दाइश ने अपना जो है वो एक नए सिरे से जो है अब अल बगदादी की क्यादत में नया जो है एलिमेंट है वो सामने आया। उनका मेन मकसद यही था कि अगर तालिबान वहाँ पर नाकाम रहे तो हम एक ऐसी तंजीम जो कि सऊदी अरब के जो है वहाबीज़म है उसको फ़रोग दिया जाए। मेन मकसद उनका यही कि शिया और जो है बरेलवी टाइप जो लोग हैं उनके खात्मा किया जा सके, और जो है वहाबीज़म को जो सऊदी अरब का जो प्रचार है वो के हालांकि सऊदी अरब का इसमें कोई अपना हाथ नहीं, लेकिन सऊदी अरब से जो मोहब्बत रखते हैं, सऊदी अरब की जो सोच रखते हैं, ये उनकी तरफ से पैदा करता है एक तहरीक है जो इस वक्त तक कामयाब तो नजर आती है लेकिन कामयाबी की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। ये किसी न किसी दिन जो है वो अपने उस पर खात्मे पर पहुंच जाएगी, और लगता ही है कि इसको जल्दी जो है वो शिकस्त होने वाली है, एक मामला जो है खत्म होने वाला है। जी
जी हाँ, और उनको वहाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी जगह नहीं दी जा रही है, जैसे कि दोनों मुल्कों के सरबराह ने कहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इस्तांबुल से तुर्किश मीडिया के नुमाइंदा फुरखान हमीद, और यहाँ शिकागो से थे पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल। इस प्रोग्राम के लिए इंजीनियर थे पीट हनली, प्रोड्यूसर गुलरुख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔